الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو گزشتہ نشست میں ہم نے غصے سے متعلق مضمون شروع کیا ہے روح کی بیماریوں کے ذیل میں مختلف چیزیں ان مضامین میں بیان کی جاتی ہیں جن کا مقصد ہماری اپنی نفس کی اصلاح ہے کہ ہم اور آپ جو چیزیں سنتے ہیں جو کام کی باتیں سامنے آتی ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ آیا ہم میں بھی ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری پائی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی جو عادات ہیں جو بری عادتیں ہیں آیا ہم میں بھی اس میں سے کوئی بری عادت پائی جاتی ہے یا یہ ہے کہ ہم اس سے بری ہیں تو یہ مختلف مضامین آتے ہیں اس مضامین کے ذیل میں گویا کہ ان مضامین کے آئینے میں ہمیں اپنا عکس دکھائی دے دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہیں یا ان بیماریوں کے قریب ہیں یہ روگ ہمیں بھی لگے ہوئے ہیں یا ہم ان سے پاک و صاف گزشتہ مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ غصے کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت اتاری اور تعریفی انداز میں فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو خوشی میں بھی غمی میں بھی فراخی کے دنوں میں بھی تنگ دستی کے دنوں میں بھی خرچ کرتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء کہ خوشی ہو یا غمی خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہر حالت میں وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ساتھ میں فرمایا کہ والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس ذیل میں کچھ چیزیں آپ نے سماعت فرمائی اور اسی ذیل میں ہم نے ایک علاج بھی بتایا تھا کہ غصہ ہر کس و ناکس کو آتا ہے لیکن غصہ بھی اپنی جگہ پر ہو صحیح مصرف پر ہو تو یہ غصہ مردانگی کی دلیل ہے اور حق جگہ پر غصہ نہ کیا جائے تو یہ بھی انسان کی بے حسی کی علامت ہے اور اگر بے جا غصہ کیا جائے بے موقع غصہ کیا جائے تو یہ انسان کی ناسمجھی کی دلیل ہے نادانی کی علامت ہے تو غصہ اللہ پاک نے انسانی فطرت کا ایک حصہ بنایا کہ جب کبھی انسان اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز دیکھتا ہے تو اندر سے طبیعت کے اندر ایک شدت ایک جوش ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موقع ہے اس موقع پر میرا غصہ کرنا صحیح ہے کہ غیر صحیح جائز ہے کہ ناجائز ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انسان اپنے اس بھڑاس کو اپنے اس غیظ اور غضب کو اگر وہ صحیح حق پر ہے اور وہ موقع غصہ کرنے کا ہے اگر وہ غصہ کرتا ہے تو یہ اس کی گویا کہ اچھائی کی علامت ہے اور اگر وہ موقع برداشت کا تھا صبر و تحمل کا تھا اور یہ بے جا غصہ کر رہا ہے تو یہ انسان نادانی اور نہ سمجھی اور کم عقلی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو گزشتہ مضمون میں جو ہمارے بزرگان دین نے علاج تجویز کیے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے دوبارہ سے اس کو پھر تذکرہ کر دیا جاتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ مؤمنین کو بار بار نصیحت کرتے رہیے بار بار نصیحت کرنا یہ مؤمنین کو فائدہ پہنچاتا ہے کام کی بات انسان جب بار بار سنتا ہے تو وہ دل پر رچ بس جاتی ہے چھپ جاتی ہے موقع آنے پر انسان کو یاد رہتی ہے تو سب سے پہلا علاج تو یہ تجویز کیا تھا کہ جب کبھی انسان کو غصہ آئے تو جس پر غصہ آیا اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود اس کے سامنے سے ہٹ جائے بہت ہی مجربات ہیں یہ کہ جب کبھی انسان غصے کے موقع پر اس جگہ سے ہٹ جائے فوراً اس کی طبیعت کے اندر تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے وہ جو جوش اور جذبہ تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جہاں غصہ کر رہا ہے جس پر غصہ ہو رہا ہے یا تو اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود اس کے پاس سے ہٹ جائے دوسری چیز انسان یہ سوچے کہ جس قدر
اس آدمی کا قصور میرے حق میں ہے، اس نے کوئی کوتاہی میرے حق میں کی ہے، اس سے زیادہ قصور میں اللہ کے حق میں کر چکا ہوں، میں اللہ کی نظروں میں اللہ کی نگاہوں میں بڑا مجرم ہوں، تو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف فرما دیں، مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے قصور سے درگزر کروں۔ اپنے قصوروں کے اوپر نگاہ کر لے تو فوراً سامنے والے کی کوتاہی انسان کے گناہوں اور قصور کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو انسان کے اندر فوراً شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک نے مؤمنین کو ایک ایسا محفوظ قلعہ عطا فرمایا کہ جب کبھی شیطان کا حملہ تم پر ہو جائے اور شیطان تم پر یلغار کر دیں، تو اس وقت تم اللہ کی حفاظت چاہو اور مختصر سے کلمہ عطا فرما دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے تمام شرور اور فتنوں سے بھاگ کر اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی امان چاہتا ہوں، اللہ کا تحفظ چاہتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ پڑھ لینے والا شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، شیطان کے جو حملے ہیں، شیطان کے جو وسوسے ہیں، اس کی جو چوٹیں ہیں جو انسانوں کو مار کر وہ ورغلاتا ہے، ان سے پناہ مل جاتی ہے اور اللہ کا تحفظ اس کو مل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی ذات احکم الحاکمین، مالک الملک، تمام تصرفات کرنے والی ہستی، ایک طرف وہ اور ایک طرف شیطان ابلیس، اس کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود اس کے مکر و فریب کو بیان فرما لینے کے بعد آخر میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے مکر و فریب، اس کی عیاریاں مکاریاں بالکل کمزور ہوتی ہیں۔ یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ اس کی عیاریوں کے اندر آ جاتا ہے، اس کی چال بازیوں میں آ جاتا ہے، اس کی باتوں میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے، ورنہ شیطان کا زور ہم پر اس انداز سے نہیں چلتا کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر گناہ تک لے جاتا ہو، وہ تو صرف وسوسے کی حد تک، خیالات کو بہکانے کی حد تک ہمیں ورغلا سکتا ہے، آگے جو کام کیا جاتا ہے وہ تو ہمارے اختیار سے ہوتا ہے۔ تو اگر انسان شیطان کو پہچان لے، اس کی عیاریوں مکاریوں کو جان لے، تو شیطان کبھی بھی انسان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کی عیاریاں مکاریاں انسان کے ارادے کے سامنے خود اللہ پاک نے فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی عیاریاں مکاریاں، اس کی تدبیریں بالکل کمزور ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھ لینے کے ساتھ انسان فوراً شیطان کے اور نفس کے جتنی بھی شرارتیں ہیں ان سے محفوظ ہو کر اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ انسان وہاں سے ہٹ جائے، دوسرا یہ کہ انسان اپنے قصور کو یاد کرے، تیسرا یہ کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے محفوظ قلعے کے اندر آ جائے۔ اور چوتھا نسخہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان پانی پی لے، اور پانچواں نسخہ یہ کہ انسان وضو کر لے۔ پانی اور وضو، ان دونوں کے اندر اللہ پاک نے غصے کی جو آگ ہے اس کی بھڑک کو ختم کرنے کی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے غصہ بھڑکتا ہے۔ جب انسان پانی پیے گا تو وہ آگ بجھے گی، وضو کرے گا تو غصے کی آگ بجھے گی، تو پانی پی لے یا پھر وضو کر لے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو اپنی کیفیت بدلنے کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اپنی حیض کو تبدیل کر لے۔ تو اس سے بھی فوراً انسان کی شدت میں کمی آتی ہے، اور وہ جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، جنون کی کیفیت، غصے کی کیفیت، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ کام کے نسخے ہیں جس کو انسان پلے سے باندھ لے تو موقع آنے پر پھر انسان کو یہ چیزیں کام دیتی ہیں اور انسان کو نقصان میں پڑنے سے بچا لیتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ پچھلے مضمون میں جو مثال پیش کی تھی، مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علی، کہ اصل امتحان کے وقت کے اندر نفس کو قابو میں رکھنا یہ کمال ہے۔ نیکی کا موقع ہو، نیکی کا میدان ہو، پاک صاف ماحول ہو، اس ماحول میں تو انسان پاک و صاف ہی رہے گا، وہاں تو گناہگار آ کر بھی نادم ہو جاتا ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان جب معاشرے میں نکلے، عام کھلے ماحول میں نکلے، ضروریات زندگی کی ادائیگی کے لیے نکلے، اور وہاں کہیں صاف کا پڑ جائے، اخلاق کے مظاہرے کا، اپنے کردار کو ظاہر کرنے کا، اس وقت انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا ہو، اپنے نفس کی شرارتوں کو جاننے والا، شیطان کی مکاریوں سے واقف ہو، اس وقت انسان کے ساتھ اگر کوئی بھی ایسی کشمکش کی صورت پیدا ہو جائے، اس موقع پر انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے تو یہ اصلی کمال ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا، کئی ایک معاملات ہمارے محلے کی نظروں کے سامنے، اچھے خاصے نمازی سب سے اول کے نمازی قرب و جوار کے اندر جب کبھی موقع آیا تو آپ ایسے اتنے باہر ہو جاتے ہیں کہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی دیکھنے میں تو کتنے سیدھے سادے بھولے بھالے معصوم دکھائی دیتے ہیں لیکن جب لڑائی جھگڑے کا وقت آیا آپ ایسے اتنے باہر کہ اللہ اعوذ باللہ. خود ہمارے ایک نوجوان ایک دنیا دودھ کی دکان پر کھڑا لڑ رہا تھا, لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہے کہ جو اتنا پکا نمازی ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا بدماش ہو. تو اس وقت انسان پھر اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے اول فول اور بڑی سے بڑی گالیاں بک کر انسان اگلے پر حاوی ہو جائے. یہ چیزیں بڑی معمولی دکھائی دیتی ہیں لیکن انسان کو اندر سے تباہ و برباد کر دیتی ہیں. یہ حقوق العباد جو کہلاتے ہیں بڑے نازک اور بہت ہی حساس شعبہ ہے, جہاں کہیں انسان نے کسی کو گالی دے دی, کسی کو ڈانٹا ڈپٹا, حتیٰ کہ کسی کو مارا پیٹا, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لی, بسا اوقات پہ دوبارہ پلٹ کر اس انسان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی. لیکن اتنے خطرناک حقوق کی تلفیاں کر کے انسان نے اپنے ذمے کتنے سارے حقوق لے لیے. وہ حدیث مبارک آپ حضرات بارہا حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے بھی سنا کرتے تھے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. مفلس کا معنی عربی میں آتا ہے غریب, فقیر, ضرورت مند. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ حقیقی مفلس بتاؤ کون ہے. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو دنیا کے اندر بہت زیادہ عبادت, اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتا رہا, نیکیاں کرتا رہا, خوب اطاعت اور فرما برداریاں کرتا رہا, عبادت کے میدان میں اس نے کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی, لیکن حقوق کو تلف کرنے میں, حق تلفی کے اندر بندوں کو ستانے میں, بندوں کو رلانے میں, بندوں کے ساتھ گالم گلوچ میں اور ان کے ساتھ حق تلفی کرنے میں, مالی لحاظ سے, جانی لحاظ سے, بدنی لحاظ سے, زبانی لحاظ سے, اس قدر حق تلفیاں کر کے وہ میدان محشر میں آیا کہ جب وہ آیا تو نیکیوں کا انبار لے کر آیا. جب وہ میدان محشر میں میزان کی طرف, ترازو کی طرف لایا جائے گا تو ساتھ میں حقوق والوں کا بھی ایک پورا مجمع ہوگا. جب بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضری ہوگی تو پورا ایک جمع غفیر, مجمع کثیر, ایک جھمگٹا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوگا اور لوگ کہہ رہے ہوں گے اے رب اس نے مجھے گالی دی تھی, ایک کہے گا اے رب اس نے مجھ کو مارا, اے رب اس نے مجھ کو ستایا, اے رب اس نے میرا مال کھایا, اے رب اس نے مجھ کو قتل کیا. مختلف حقوق والے اپنے اپنے حقوق اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ عدالت میں عدل و انصاف شروع ہوگا, ہر ہر حق والے کو اس کی عبادات میں سے اس کے حق کی بقدر عبادت لے کر دی جائے گی, حصے بقدر دیے جائیں گے, دیتے دیتے حقوق والوں کے حقوق کی ادائیگی ابھی چل رہی ہوگی کہ عبادت کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ حقوق والے جو باقی رہ گئے اس نے جس کا جتنا حق تلف کیا اس کی بقدر اس حق والے کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس طریقے سے پھر حساب کو چکایا جائے گا. باقی تمام افراد جو ساتھ آئے تھے وہ اپنے اپنے حقوق لے کر واپس لوٹ جائیں گے. یہ شخص جو عبادت کے انبار لایا تھا نتیجتاً گناہوں کے انبار تلے دبا کھڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عبادتیں لانے والا لیکن ساتھ میں بے شمار حق تلفیاں کرنے والا جب اپنے حساب کتاب سے نمٹ جائے گا گناہوں کے انبار تلے دبا ہوگا, حکم ہوگا جاؤ فرشتوں اس کو لے جاؤ اندھے منہ جہنم میں دھکیل دو, اس کو جہنم کی آگ میں گرا دو. چنانچہ اس کو لے جایا جائے گا اور جہنم کے اندر اس کو گرا دیا جائے گا. فرمایا کہ حقیقت میں مفلس یہ شخص ہے, زندگی عبادت میں گزاری, رات دن شب و روز روزے رکھے, نمازیں پڑھی, جاگا, کیا کچھ نہ کیا, صدقے خیرات کیے, لیکن حقوق العباد کے میدان میں غیر محتاط تھا, کسی کو ستایا, کسی کو ایذا پہنچائی, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا, کسی کو ڈانٹا, جو کچھ بھی اس نے بے احتیاطی کے ساتھ کام کیے تھے ایک ایک حق دلوا کر نتیجہ کتنا بھیانک ہوا کہ انسان اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے. اسی ذیل میں یہ غیبت ہو گئی, چغلی ہو گئی, کسی کی شکایت ہو گئی, کسی کے خلاف ایذا رسانی کی باتیں ہو گئیں, کسی کی دل آزاری ہو گئی, کسی کا مذاق اڑانا, یہ تمام معاملات حقوق العباد کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات مستغنی ہے, اس نے دو طرح کی عبادات رکھی, بعض عبادات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, بعض حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, یہ کہلاتے ہیں حقوق اللہ, اور بعض معاملات وہ ہیں زندگی کے شعبوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے, ان میں بندے کا بندے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. ان عبادات کے اندر احتیاط برتنا اور ان حقوق کو صحیح طرح انجام دینا یہ کہلاتا ہے حقوق العباد. ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر جب موازنہ کیا جائے تو اللہ کی ذات مستغنی ہے، اس کو بندوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ساری، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق اول سے آخر تک مل جائے اور سراپا عبادت اور اطاعت کا پیکر بن جائے تو اللہ کی کبریائی میں رتی برابر اضافہ نہیں کرے گی، اور اگر اس کے برعکس ساری مخلوق اول سے آخر تک جن و انس اور تمام حشرات اور تمام حیوانات مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر متفق اور متحد ہو جائیں تو رتی برابر، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی عبادت سے بالکل مستغنی ہے، اس نے جو بندوں کو عبادت کا حکم دیا خود ان کے نفع کے لیے، ہر ہر عبادت پر اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا خود اس بندے کے لیے۔ ہماری اس عبادت سے اللہ کی ذات میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے چھوٹی سے چھوٹی عبادت اور بڑی سے بڑی عبادت پر اجر و ثواب جو رکھے خود بندے کے فائدے کے لیے رکھے کہ یہ نیکی کرو گے اس پر یہ ثواب، یہ کرو گے یہ ثواب، یہ کرو گے یہ ثواب، خود ان تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ بندے ہی کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی ذات مستغنی ہے، بندہ اگر اللہ کے حقوق کو تلف کرتا ہے، حقوق اللہ اگر تلف کرتا ہے تو وہ چونکہ مستغنی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس کے سامنے اگر بندہ حقوق کو تلف کرنے کے باوجود بھی زندگی ساری کفر میں گزار دی، شرک میں گزار دی، نافرمانیوں میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں میں گزار دی، لیکن جب کبھی ندامت ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس پر ایمان لے آیا، توحید اور رسالت کا اعتراف کر لیا، سچے دل سے ندامت کے دو آنسو بہا دیے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق معاف فرما دیتے ہیں، لمحے بھر میں گناہگار بندہ پاکیزہ بندہ بن جاتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ایمان سے پہلے کفر و شرک میں سخت ترین بہت سے تو دشمن تھے، اسلام کے اندر باقاعدہ مد مقابل ہو کر آیا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ لڑے، جنگ و جدال، قتل و قتال، کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے خود کتنے ہی صحابہ شہید ہوئے، کیونکہ ابھی تک اسلام نہیں لائے، کفر کے میدان میں تھے، کافروں کے ساتھی بن کر مد مقابل بن کر آئے اور کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہوئے، لیکن جب ایمان کی توفیق ملی، صدق دل سے توبہ استغفار کر لی، وہی صحابہ کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک غلام کی حیثیت میں تھے، جن کی مالکہ نے کہا تھا کہ حضرت حمزہ جو میرے شوہر کے قاتل ہیں ہندہ، انہوں نے یہ اپنے غلام وحشی کو لالچ دیا تھا کہ میرے شوہر کا قاتل چونکہ حمزہ ہے، اگر تو نے حمزہ کو مار دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، میں نے، اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں جب تک کہ اپنے شوہر کے قاتل کا کلیجہ نہیں چباؤں گی اس وقت تک مجھے چین اور سکون نہیں آئے گا۔ تو یہ چونکہ غلام تھے، غلامی سے آزادی چاہیے تھی، تو یہ پھر غزوہ احد کے اندر تاک میں تھے، اتنا چھوٹا سا خنجر جس کو زہر کے اندر بھگو کر لائے تھے، تیاری میں تھے، تاک میں تھے صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنے، موقع آیا، حضرت حمزہ کا نشانہ لے کر مارا، آپ کے پیٹ کے اندر وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر جب گھسا آپ تڑپے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد آپ کی لاش کے اوپر قابو پا کر آپ کا مسلح کیا گیا، آپ کی ناک، کان، ہونٹ، آنکھیں پھوڑ دی گئی، پورا مسلح کہلاتا ہے کہ انسان کی شکل بگاڑ دی جائے، اور پھر پیٹ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کر جو حضرت وحشی کی مالکہ تھی آئیں اور باقاعدہ اسے کچا چبھایا۔ یہ دونوں کے دونوں دیکھا جائے کتنی خطرناک حرکت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت پر جو صدمہ پہنچا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جسد خاکی پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے چچا جو اتنے بڑے شیر تھے، اسد اللہ، اللہ کا شیر جن کا لقب تھا، ان کی یہ حالت دیکھی کہ شکل بگڑی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے، ناک کٹی ہوئی اور کان کٹے ہوئے، پورا شکل کا بگاڑ، تو یہ دردناک منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں سے روئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں کی آواز ہم سن رہے تھے، اتنے خطرناک حالات جن افراد کے ہاتھوں سے ہوئے ان کو اللہ پاک نے ایمان کی توفیق بخشی۔ حضرت ہند بھی مسلمان ہوئی جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، اور حضرت وحشی بھی جو غلام تھے آزادی پائی، بعد میں ایمان کی توفیق ملی، ایمان لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے رہے، اللہ پاک آیات کی شکل میں جوابات اتارتے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و شرک کیا، اور مختلف اوصاف بیان کرتے گئے کہ جنہوں نے قتل نہ کیا ہو، زنا نہ کیا ہو، جرم نہ کیا ہو، ایسا نہ کیا ہو. حضرت وحشی فرمانے لگے کہ میں نے تو یہ سارے جرم کیے ہیں. تو اللہ پاک نے پھر آیت اتاری الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ جو توبہ کر لے، اعمال صالحہ کر لے، اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ زانی ہو، قاتل ہو، مشرک ہو، تمام جرائم کرنے والا ہو، لیکن توبہ کر لے، اعمال صالحہ کرے، ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. یہ آیت جب ان کو پہنچائی گئی کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے آیت اتاری، تو کہا کہ میرے سامنے تو اور بھی اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ میں کس طرح سے، کس منہ سے اتنے بھیانک جرائم کرنے کے باوجود اسلام قبول کروں؟ حیا آتی. اللہ پاک نے آیت کا اگلا حصہ بھی اتار دیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے ڈرنے والے، ایسے شرمندہ ہونے والے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے، آج اگر وہ توبہ کرنے کے لیے نادم ہو کر ہمارے ماننے والے بننا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ہم ان کے ان جرائم کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تو وہ ذات ہے کہ ان کی ان برائیوں کو تبدیل کر کے نیکی بنا دے گا. اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ جو بڑے بڑے جرائم کیے تھے، کفر کیا، شرک کیا، زنا کیا، حتیٰ کہ قتل تک کے جرائم کیے، حضرت وحشی کے قاتل، حضرت حمزہ کے قاتل، فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیاں تک نیکیوں سے تبدیل کر دی جائیں گی. یہ پیغام جب سنا، آئے ایمان اور اسلام قبول کر لیا، مشرف اسلام ہو گئے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ذات مستغنی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہے. قل، آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اس کو بندوں کی عبادات کی، بندوں کی فرما برداریوں کی ذاتی لحاظ سے کوئی حاجت نہیں. یہ تو سب کچھ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے کیا ہے. تو وہ ذات مستغنی ہے، وہ ذات باکمال ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حقوق کو جو انہوں نے حق تلفی کی لمحے بھر کے اندر معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ ان کو نوازتے بھی ہیں، نوازشات کی بارشیں فرماتے ہیں. اور دوسری طرف جو شعبہ ہے انسانوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ ہے حقوق العباد کا. حقوق العباد کے اندر معاملہ بڑا نازک اور حساس ہے. یہاں جب تک کہ جس بندے نے جس بندے کا حق تلف کیا، اس سے معافی تلافی نہ کر لے، اس کے حق کا بدلہ نہ چکا دے، اس کے حق کی ادائیگی نہ کر لے، اس وقت تک معاملہ صاف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ قیامت میں بھی. دنیا کے اندر تو اللہ پاک نے دونوں شعبے رکھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کے اندر سچی توبہ ہو جائے، سچی ندامت ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتے ہیں. الا یہ کہ اگر وہ حقوق فرائض کے قبیل سے ہیں، نمازیں چھوڑی تھی، روزے چھوڑے تھے، زکاتیں چھوڑی، حج فرض حج نہیں کیا، موٹے موٹے جو فرائض ہیں، اگر اس کی حق تلفی تھی تو اس کی تلافی ضروری ہے کہ نمازوں کی قضا کر لے، روزوں کی قضا کر لے، کوئی کفارے ذمہ ہے وہ ادا کر لے، اور اسی طریقے حج ذمہ حج کر لے، تو یہ تلافی کر لے اور نادم ہو کر معافی تلافی کرے، پاک و صاف ہو جائے گا. اور حقوق العباد کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے معافی تلافی کے شعبے رکھے کہ بندوں سے معافی لے لے، اگر کسی کا مالی معاملہ ہڑپ کیا اس کو ادا کرے، کسی کا جان کو نقصان پہنچایا اس کی تلافی کرے، کسی کو ایذا پہنچائی اس سے معافی حاصل کرے. تو حقوق العباد کے اندر بھی اللہ پاک نے معافی کے دروازے کھول کے رکھے. لیکن اگر ایک انسان غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے یہاں سے چلا گیا، حقوق اللہ بھی ساتھ لے گیا، حقوق العباد بھی ساتھ لے گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کے اندر اپنے حقوق کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے. جتنے بندوں کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، یہ اس کی مرضی ہے. جس کے لیے چاہے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میدان محشر میں آنے والے جو گنہگار بندے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے. شرک سے نچلے درجے کے جتنے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن یشاء، اپنے جس جس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش چاہے گا اللہ تعالیٰ بخشتا جائے گا، چلو جاؤ کوئی بات نہیں، معاف کیا. ویغفر ما دون ذلک، شرک سے نچلے درجے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہے گا اس کو معاف کرے گا، میدان محشر میں بھی اس کو بخشش دیتا جائے گا. لیکن حقوق العباد کے جو معاملات ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بندے کے سامنے کر دے گا کہ اگر تمہارا آپس کا معاملہ ہے تو اس سے معافی حاصل کر لو، اگر یہ بندہ تم کو معاف کر دے مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں میدان محشر کے اندر ایک ایک نیکی کی انسان کو ایسی طلب ہوگی کہ وہاں تو انسان اگر کسی بیٹے کا باپ پر حق ہوگا، باپ کا بیٹے پر حق ہوگا، اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. بیوی کا شوہر، شوہر کے بیوی پر حق ہوگا، اس کو معاف کرنے پر کوئی آمادہ نہیں ہوگا. وہاں تو ایک ایک نیکی کی قیمت سامنے آ چکی ہوگی. وہاں تو انسان نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پھر یہ رشتے، یہ سارے تعلقات، دوستیاں، یاریاں، یہ سب پس پشت چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی یہ محال ہے کہ انسان معافی تلافی کرے. یہی دنیا کے اندر اگر انسان کا کوئی مالی معاملہ ہو، کوئی فائدے والا معاملہ ہو، انسان اس کو معاف نہیں کرتا، کہتا ہے بھائی میرا یہ معاملہ ہے، میں معاف نہیں کرتا، مجھے چاہیے یہ میرا مال جو تمہارے اوپر ہے، تم نے ہڑپ کیا ہوا، مجھے چاہیے، میں ہر حال میں اپنا مال چاہوں گا. تم نے میرے گھر پہ قبضہ کیا، میری دکان پہ قبضہ کیا، میری زمین پہ قبضہ کیا، میرے مال تم نے میرے فلانی چیز ہڑپ کی ہے، جب تک تم دو گے نہیں میں معاف نہیں کروں گا. الا ماشاء اللہ کوئی معاف کرے تو کرے، ورنہ عام طور پہ انسان دنیا کے اندر بھی اپنا حق معاف نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اس کی محنت کی کمائی ہے، اس کی خون پسینے کی کمائی ہے، اگلا آدمی اس کو ہڑپ کر جائے تو انسان اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا. میدان محشر میں تو ایک ایک نیکی کی قیمت سامنے آ چکی ہوگی، وہاں معاف کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو غرض یہ کہ غصہ حقوق کی تلفیوں کے اندر، حقوق العباد کی جو حق تلفی ہے اس کے اندر بہت خطرناک نقصانات پیدا کرتا ہے. خود گھر کے اندر میاں بیوی میں آپس میں جب ناراضگی ہو جائے، غصہ آ جائے، تو کئی مرتبہ شوہر بیوی کے حقوق تلف کر دیتا ہے. بیوی اگر غصے میں آ گئے شوہر پر چڑھائی کر دی، تو کئی مرتبہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق تلف کر جاتی ہے. شوہر کو ناراض کرنا اتنا خطرناک جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو جائے، ایک رات اگر اس میں ایسی گزری کہ شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، فرمایا کہ رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کی طرف سے فرشتے مامور ہوتے ہیں ایسی بیوی پر کہ جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، رات کو سوتے وقت اپنے شوہر کو منائے بغیر سو گئی، رات بھر فرشتوں کی لعنت اور پھٹکار اس پر برستی ہے. تو معاملات بڑے نازک ہیں. یہ حقوق العباد، انسان کا انسان سے جو تعلق ہے، میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے، اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے، بڑوں کا چھوٹوں سے، چھوٹوں کا بڑوں سے، اور آپس کے اس معاشرتی زندگی کے اندر پڑوسیوں کے حقوق ہو گئے، آپس میں آنے جانے کے اندر ساتھیوں کے اندر ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان کے حقوق ہو گئے. انسان جہاں زندگی گزار رہا ہے اپنے معاش کے لیے، نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، وہاں جن کے ساتھ اس کا سابقہ پڑتا ہے ان کے حقوق ہو گئے، اس کے ساتھ آنے والوں کا برتاؤ، جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا برتاؤ، یہ حقوق ہو گئے. پورا انسانوں کا ایک جال ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط زندگی ہے. انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، لازمی وہ زندگی بسر کرنے کے لیے لین دین کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، نوکری چاکری کے معاملات ہیں، ملازمت کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، پورا ہی ایک جال بچھا ہوا ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے. اس واسطہ پڑنے کے اندر انسان ہمیشہ اپنے آپ کو محتاط رکھے کہ کبھی بھی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اگلے کا دل آزاری ہو جائے. خاص کر وہاں جہاں معافی کا بھی کوئی سامان نہ ہوتا ہو، سر راہ انسان چلتا ہے، سڑک کے اوپر چلتے ہوئے ذرا سا غصہ آ گیا، اب ظاہر ہے سڑک پر چلنے والے انسان، یہ انسانوں کا وہ ساتھ ہے جو وقتی ہے، دوبارہ پلٹ کر یہ ساتھ انسان کو دوبارہ نصیب نہیں ہوتا. سفر ہے، انسان سفر کے اندر گیا، ایک موقع ایسا ہے کہ انسان آپس میں ساتھ ساتھ ہیں، سفر ختم وہ ساتھ ختم. اس موقع پر انسان کو کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے، اس غصے کے اندر عام طور پہ یہ چیز بہت دکھائی دیتی ہے، سڑک کے اوپر چلتے ہوئے گاڑیوں میں آپس میں کچھ آمنا سامنا ہوا، کچھ سائڈ دے دیا، کچھ کر دیا، یا انسان کی طبیعت کے خلاف کچھ ہو گیا، اگلا آدمی اور کچھ نہیں ہوتا، چلتے چلتے لعنت دے دیتا ہے. گاڑی چلاتے چلاتے یا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کو پتا ہے کہ یہ اس طرح سے چلتے چلتے ایک ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہوئی، یا چلتے چلتے کوئی گالی کا جملہ نکال دیا، یا چلتے چلتے کوئی اس کے اوپر طنز کر دیا، کوئی جملہ کس دیا. یقیناً یہ ساتھ لمحے بھر کا تھا، انسان آگے پیچھے ہو گیا، اگلے آدمی چپ چاپ نکل گیا، لیکن اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ اس کے کانوں میں پڑا، اس کی جو دل آزاری ہوئی، یہ ایک حق اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا. کل قیامت کے دن انسان کے سامنے پورا شفاف معاملہ ہوگا، ہر چیز اس کے سامنے بالکل آ جائے گی کہ تمہارے ساتھ کس کس کے معاملات وابستہ ہیں، کس کس نے تمہاری حق تلفی کی اور کس کس کی تم نے حق تلفی کی. اس وقت پھر انسان کو پتا چلے گا، اچھا میرا فلانے کے بھی ذمہ حق ہے، چلو اس سے بھی لوں، اس کے ذمہ حق ہے اس سے بھی لوں. تو یہ معمولی سی بے احتیاطی انسان کے لیے بہت خطرناک اور انجام کار کے لحاظ سے بہت مہلک ثابت ہوتی ہے، کہ چلتے چلتے انسان نے کسی کو گالی دے دی، کوئی جملہ کس دیا، کوئی بری بات کہہ دی، کوئی اس کے دل کو ٹھیس پہنچا دی. یقیناً اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، کل کو ندامت بھی ہوئی، انسان شرمندہ بھی ہوا، لیکن اب معافی کی کوئی صورت ہی نہیں. یہ جانتا نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا تھا، کہاں کا تھا، کچھ معافی طلبی کی صورت حال نہیں ہوتی، لیکن ایک حق تلفی انسان نے کر دی، اپنے ذمے ایک وبال لے لیا، کل قیامت کے دن حساب کتاب کے موقع پر وہ آدمی آ جائے گا۔ ہمارے آپ کے ساتھ بھی معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح، دسیوں دفعہ زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بس میں سفر کر رہا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، روڈ پار کر رہا ہے، یا کہیں لائن لگی ہوئی ہے، کوئی چیز انسان لے رہا ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا، دوسرے نے چڑھائی کر دی، اس قدر اول فول سنا دی کہ اگلا آدمی شرم کے مارے منہ لٹکا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بتاؤ یار میں نے اتنی بڑی کوئی حرکت نہیں کی تھی جتنے اس نے مجھ کو سنا کے ذلیل کر دیا۔ یہ اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن دل انسان کا اندر سے دکھا، اس کی وجہ سے اس اگلے آدمی نے اس کا ایک حق تلف کر دیا، اکرام مسلم کے خلاف اس نے ایک حرکت کی، ایزا رسانی کی، اس کا دل دکھایا، کل کو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس نے جو اس کو ستایا، دل جو دکھایا، دل کا جو زخم ہوا کرتا ہے وہ عام زخموں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا شعر ہے کہ جراحات السنان لہل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو، چھری اور چاقو کا، نیزے اور خنجر کا زخم تو پھر بھی بھر جاتا ہے، وہ زخم پھر بھی صحیح ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن وہ زخم جو زبان سے لگایا جائے وہ بھرتا نہیں، دل کے اوپر جو چوٹ لگتی ہے وہ انسان کے وہ زخم بھرا نہیں کرتے۔ تو آپس کے یہ معاشرتی معاملات کے اندر انسان غصے میں آ کر کسی کو سنا دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کی طرف اشارہ کر دے، یہ تمام چیزیں ایسی نقصان دہ ہیں کہ انسان نے اگلے آدمی کا حق تلف کر لیا اور اپنے لیے نقصان کا سامان کر لیا۔ تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے چلے، محتاط انداز سے چلے، یہ سوچ کر چلے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اس کا حساب ہوگا، رتی رتی کا، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ سورت زلزال کو ہمیشہ انسان سامنے رکھے، بڑی پیاری سورت ہے، انسان کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت یاد کرو کہ جب زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین تہس نہس ہو جائے گی، جس طرح آٹا یا سیمنٹ یا ریت یا معمولی سی جو باریک باریک پاؤڈر، اس کو اگر انسان یوں ہلائے، الٹا پلٹا کرے تو یہ جس طرح الٹا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، تو یہی حال ہی زمین کا ہونے والا ہے۔ زمین پر ایک زلزلہ آئے گا، ساری یہ زمین اوپر نیچے تہس نہس ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے خزانے نکال کر باہر کر دے گی، سونے چاندی کے خزانے جو زمین میں مدفون ہیں، قیمتی دھات جو اللہ پاک نے زمین میں رکھی دی، یہ سارے سب کچھ نکل کر باہر آ جائے گی، زمین کے اندر جو انسان مدفون ہیں وہ سارے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی کہ مجھ پر کس نے کیا کیا، کس کس نے اچھائیاں کی، کس کس نے برائیاں کی، کون مجھ پر نیکیاں کرتا تھا، کون مجھ پر بدی کیا کرتا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ یہ ساری خبریں کیوں دے گی، بأن ربك اوحى لها، اس کے رب نے زمین پر وحی کی کہ اے زمین آج وہ وقت آ گیا کہ سارے راز فاش کر دے، سارے وہ کرتوت جو میری مخلوق تجھ پر کیا کرتی تھی آج سب کے کرتوت کھلے عام بتا دے۔ بأن ربك اوحى لها، رب کی وحی کی وجہ سے زمین اپنے اوپر کیے جانے والے سارے جرائم کو بتائے گی۔ اور پھر یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، یومئذ يصدر الناس اشتاتا، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل کے اندر چل پڑیں گے اپنے رب کی طرف۔ یصدر الناس اشتاتا، جماعتوں کی شکلوں کے اندر چل پڑیں گے میدان محشر کی طرف، ان کو ہکایا جائے گا کہ چلو جہاں ترازو قائم کیا ہوا ہے، ورضع الموازین القسط ليوم القيامه، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور ہم وہاں ذرے ذرے کا حساب لیں گے۔ فرمایا کہ پھر یومئذ یصدر الناس اشتاتا، فوج در فوج، جماعت در جماعت، ٹولی در ٹولی، مختلف لوگ گروہ کی شکل میں ان کو لے جایا جائے گا چلو میزان کی طرف حساب کتاب کے لیے۔ پھر فَمَن يَعْمَلْ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو لے جایا جائے گا، آگے ہکایا جائے گا، کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں۔ اپنے اپنے اعمال دیکھنے کا نتیجہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس کسی نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جس کسی نے خیر کا ایک ذرہ بھی کیا ہوگا، يَرَهُ، اس کو دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ رتی رتی کا حساب سامنے آ جائے گا، ذرہ ذرہ اچھائی کا یا برائی کا جو انسان نے کیا ہے وہ سارے سب کچھ انسان کے سامنے ہوگا. وہاں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ایک اور جگہ کہ انسان یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ اگر فدیے کے اندر اپنی بیوی بچے مال و دولت پوری یہ روئے زمین کے برابر خزانے دینے پڑ جائے تو وہ دے دیں لیکن جان خلاصی ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ مجرمین چاہیں گے کہ ہمارے اور ہمارے اعمال کے درمیان ایک طویل مسافت ہو جائے, ایک فاصلہ آ جائے کہ یہ ہم سے دور کر دیے جائیں ہمارے کرتوت, لیکن ان کی چاہت کچھ کام نہ آئے گی. وجہ یہ کہ یہ پورا انجام یہ پورا معاملہ جو پیش آنے والا ہے اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ ذرے ذرے کا حساب دینا ہے, ذرہ برابر نیکی کی ہو وہ بھی انسان دیکھے گا, ذرہ برابر بدی کی ہو وہ بھی انسان دیکھے گا. تو یہ تصور جب انسان کا بنا ہوا ہوگا تو پھر گھر کے اندر شوہر بیوی پر, بیوی شوہر پر, ماں باپ اولاد پر, اولاد ماں باپ, استاد شاگرد پر, شاگرد استاد پر, بڑا چھوٹے پر, چھوٹا بڑے پر, اور یہ اسی طرح پورے ہماری زندگی کے شعبوں کے اندر, آفس کے اندر جو بڑا ہے وہ اپنے ماتحت پر, چھوٹا بڑے پر, اور آپس کے جو معاملات ہیں کاروبار زندگی کے اندر جہاں جس انسان کا جس کسی دوسرے انسان سے سابقہ پڑتا ہے تو وہاں انسان محتاط رہے گا. اس کو پتا ہے کہ یہاں اگر میں آج اپنی افسری دکھاؤں گا, اپنی بڑائی دکھاؤں گا, اپنے ماتحت کو ذلیل کروں گا, بھرے مجمع میں ڈانٹوں گا, شرمندہ کروں گا. کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان شریف انسان شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے. آفسوں کے اندر, دکانوں کے اندر یہ جو کاریگر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کے جن کو دیکھ کر ترس آتا ہے. ایک دن حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کو لانے والے ابا کے ایک ساتھی لایا کرتے تھے دکان سے جب گاڑی کے اندر, تو ابا کی عادت تھی کہ ہر چند دن کے بعد یہ جو گاڑی کے صاف کرنے والے کپڑے ہیں یہ لیا کرتے تھے, اس میں رنگ برنگے جو ڈیزائن والے کپڑے وہ لایا کرتے تھے, گھر میں صفائی ستھرائی کے لیے جو کپڑے استعمال کیے جاتے اس میں کام آتے تھے. تو عائشہ منزل کی وہاں سگنل کے اوپر یہی کپڑے لے رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا, ایک بجے کے آس پاس ابا گھر پہنچا کرتے تھے. تو جو ابا کے ساتھی تھے گاڑی چلا رہے تھے, چلچلاتی دھوپ ہے, اس میں لڑکیاں بھی بیچ رہی ہیں, لڑکے بھی بیچ رہے ہیں, اوپر سے تپتی ہوئی دھوپ اور کھلا آسمان تپش, تو گرمی کا موسم تھا. تو وہ ازراہ تبصرہ ابا سے کہنے لگے, حضرت دیکھیں یہ لوگ بھی ہیں کتنی تپش کے اندر, کتنی گرمی کے اندر, کم از کم بھکاری تو نہیں ہے اور یہ اپنی محنت کی کمائی یہ بیچ کر کم از کم اپنا پیٹ پال رہے ہیں. تو ابا نے کہا واقعی بہت قابل یعنی شکر کا مقام ہے ہمارے لیے. اور دوسری بات جو ابا نے فرمائی ان سے, کہنے لگے کہ جب کبھی ایسی حالت دیکھا کریں تو ہمیشہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی ایسی اس سے بچا کے رکھے کہ روڈوں پر وہ مارے مارے پھریں اور وہ گرمی اور تپش و شدت کے اندر اس طرح ٹھوکرے کھائیں. اپنی آل اولاد کے لیے اور نسلوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ باعزت طریقے سے ان کو روزگار فراہم فرمائے. ماں باپ کی دعائیں نسل در نسل کام آیا کرتی ہیں اور اولاد در اولاد کام آیا کرتی ہیں. تو یہ اونچی سوچ ہمیں بھی رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی آل اولاد کے لیے خاموشی کے ساتھ چپ چپ کے اپنے ماتحتوں کے لیے, اپنے محسنین کے لیے, اپنے خدمت گزاروں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ ان کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھیں, کبھی بھی ان کے اوپر فقر و فاقہ نہ آئے, کبھی بھی ان کے اوپر ایسے حالات نہ آئیں جو ان حالات کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں. حتیٰ کہ درد دل رکھنے والے وہ تو عام معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی چپکے چپکے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ ان کو بھی بہترین روزگار فراہم فرما دے, ان کی بھی زندگی کی حالت اچھی کر دے. کسی کے سر میں تو پھوڑا نہیں اٹھا ہوتا کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے, چلچلاتی دھوپ کے اندر اس طرح گویا کہ کھلے عام پھر پھر کے دو پیسے کمائے. اگر انسان کو روزگار اچھا مل جائے تو کبھی بھی انسان اس طرح پریشانی کی روزی نہ حاصل کرے. بات یہ کہ انسان مجبور ہو کر ہی ایسی چیزوں کو اپنایا کرتا ہے. تو غرض یہ کہ اس موقع پر ابا نے یہ دعا دی کہ ہمیشہ اپنی آل اولاد کے لیے نسل در نسل کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنی آل اولاد کو ہماری نسلوں کو بھی ایسی اس سے بچا کے رکھے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے. تو غرض یہ کہ معصوم بچے جو کاریگری سیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے سابقے ہوئے کہ کام کر رہے ہیں بےچارے لگے ہوئے کالے پیلے ہو رہے ہیں, گاڑی صحیح کر رہے ہیں کر رہے ہیں, وہ ذرا سی غلطی کی تو جو ان کے استاد نے دھڑ کر کے ایک چماٹا مارا تو وہ بچہ تو بےچارہ عادی ہے مار کھانے کا پٹائی کھانے کا, لیکن ایک شریف اور نفس انسان جو کھڑا ہو اس کے دل پر آرے چل جاتے ہیں کہ بےچارہ مزدوری کی خاطر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر پٹائی بھی کھا رہا ہے. اور پھر اوپر سے عام طور پہ بعض لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی تو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اس کو، تو یہ چیز ایک انسان کی شرافت کے خلاف ہے. یا اسی طریقے سے کسی بھی ماحول کے اندر آفیسر اپنے ماتحت کو معلوم ہے کہ یہ ماتحت ہے، میرے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، بھرے مجمع کے اندر سب کے سامنے سنا کر اس کو شرمندہ کر دیا، ذلیل کر دیا، اگلا آدمی بیچارہ گھڑوں پانی پڑ گیا، شرمندگی کے مارے سر اٹھانے کے قابل نہیں. تو یہ بہت خطرناک نقصان دینے والی چیز ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے بھرے مجمع میں دوسروں کے سامنے کسی دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح کرے، اپنے غصے کا اظہار کر کے اپنے آپ کو دوسرے ٹھنڈک بخش دی، لیکن اس کی جو دل آزاری ہوئی، انسان اس کو تھوڑی دیر کے لیے پلٹ لے، لمحے بھر کے لیے کہ میں اس کی جگہ ہوں، وہ میری جگہ ہو، تو مجھ پر کیا گزرے گی، مجھ پر کیا بیتے گی، تو انسان فوراً اپنے آپ کو جب اس ترازو کے اندر تولے گا، فوراً وہ سمجھ سکتا ہے. ماں باپ کے اندر بسا اوقات باپ کو غصہ آیا بچوں کی، چھوٹے بچوں کی کسی شرارت کے اوپر، یا کبھی ماں کو غصہ آیا بچوں کی کسی شرارت پر، مار مار کے لال کر دیتے ہیں. حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے سب کے سب ذمہ دار ہو، ہر شخص اپنے ماتحتوں کے اوپر ذمہ دار ہے. جس طرح بادشاہ وقت سے پوری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، تو گھر کے سرپرست سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، خود تم اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس آگ کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، سخت قسم کے، بھیانک قسم کے، شدید قوت والے فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہی کام کرتے ہیں جس چیز پر ان کو سونپ دیا جائے، جس چیز کی ذمہ داری ان کو سونپی جائے وہ اس کو بطریق احسن نبھاتے ہیں. اگر کسی کو عذاب پہنچانے کی ذمہ داری کو سونپی گئی تو وہ اس کو بھیانک عذاب پہنچائیں گے، وہ رتی برابر ترس کھانے والے نہیں ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دے دیا اس کی رتی برابر خلاف ورزی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ان کو دے دیا گیا وہ اس کو کرتے ہیں. ایسی خطرناک آگ سے بچنے کا حکم اللہ پاک نے دیا کہ خود تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور ہر شخص اپنے درجے، اپنے رتبے کے لحاظ سے اپنے ماتحتوں کا والی ہے، ان کا ذمہ دار ہے، ان کا مسئول ہے، اس سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار سنو، تم میں سے ہر شخص ماں اپنا وہ نگران ہے، نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کا، اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. تو اگر ایک آدمی گھر کا سرپرست ہے والد کے درجے میں، ایک عورت گھر کی سرپرست ہے ماں کے درجے میں، اور وہ اپنے ماتحت اولاد کے اوپر غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو کر ہاتھ اٹھائیں، یا کوئی لکڑی، کوئی ڈنڈا، کوئی پائپ، کوئی بلہ اٹھا کر بچے کی مار پٹائی کی، تو یہاں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اولاد میری ہے، میں اس کی پٹائی لگا رہا ہوں. جرم کیا تھا چھوٹا سا، شرارت کی چھوٹی سی، بچہ تو ہے ہی بچہ، کہ اس سے ناسمجھی میں بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مار پٹائی لگا دے تو کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ یہ ہماری مخلوق تھی جس کو ہم نے تمہارا تابع بنا کر تمہارے حوالے کیا تھا، یہ ہم نے ایک امانت تمہارے سپرد کی تھی جو تمہارے بیٹے کی شکل میں، تمہاری بیٹی کی شکل میں تمہارے پاس تھی، تم نے جو بے جا ایک معمولی سی حرکت پر اس کو مار مار کے لال کر دیا، بتاؤ اس کا جرم اتنا بڑا تھا؟ اس کا بھی جواب دینا ہوگا. ابھی جب ہم مدینہ طیبہ میں تھے عمرے کے سفر پر، تو ایک بچی گم ہو گئی، چھوٹی سی بچی تھی، چند سال کی. جب بچہ گم ہو جائے تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سینہ پھٹنے کے قریب ہوتا ہے. کئی واقعات اس طرح دیکھنے کو آتے ہیں، چونکہ ظاہر حرم محترم مکہ مکرمہ ہو یا حرم نبوی، مسجد نبوی ہو، وسیع ہے، اور خاص کر جب بچوں کے ساتھ فیملیاں جاتی ہیں حج پر یا عمرے پر، نماز کا جب موقع آتا ہے تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ ماں نے بھی نیت باندھ لی، بچے شرارت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، صف چونکہ سیدھی ہے وہ دور تک جا رہی ہے، تو صف کے اندر بچوں کی شرارت کی عادت ہے کہ بھاگتے ہیں ادھر سے ادھر، عام طور سے بچے بھاگے, رکو جب ہوا تو تھوڑا سا جھکا ہوا, بچہ دیکھتا ہے کہ اما کہاں گئے ابا کہاں گئے. خاص طور پہ جب سجدے میں چلے گئے سارے چھپ جاتے ہیں تو بچہ پھر پریشان ہوتا ہے, حیران پریشان ہو کر وہ اگر سب سے ذرا سا بھٹک گیا ادھر ادھر نکل گیا, اب وہ نماز کے اندر لگے ہوئے بچہ ادھر سے ادھر نکل کے کافی دور نکل جاتا ہے. تو وہاں پورا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ جو بھی بچہ روتا ہوا ملتا ہے فوراً اس کو گیٹ پر پہنچاتے ہیں, وہاں پر اعلان بھی چلتا رہتا ہے کہ گم شدہ بچے کو دروازے پر. تو پورا وائرلیس سسٹم ہے, جہاں بھی کوئی بچہ گم گیا جا کے دروازے پہ بتایا کہ ہمارا بچہ بچی گم گئی, تو تمام دروازوں میں جس دروازے پر بھی وہ بچہ موجود ہوتا ہے افراد کو بتاتے ہیں کہ فلانے دروازے پر ہے, فوری طور پہ وہ حاضر موجود ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے درمیان کا, تو ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے. ایک موقع تھا ایک بچہ گم ہو گیا جس کا نام تھا زکریا, اور وہ غالباً مصر کا تھا یا ہو سکتا ہے شام وغیرہ کا ہو. تو جب بچہ گم ہو گیا تو اس کی ماں کی وہی حالت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قافلے کے اندر آنے والی اس عورت کی تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا. تو بچے کا نام ہوگا زکریا. تو عورت بالکل پاگل لگ رہی تھی, دیوانی لگ رہی تھی, بے ساختہ نکلی, چیختی چلاتی عرب تھی اور زور زور سے چیخ رہی, یا زکریا زکریا زکریا, پورا حرم سر پہ اٹھا لیا, دوڑتی چلاتی چیختی چلاتی حرم کو جو مین دروازہ ہے کعبہ مشرفہ کے اس طرف سے باب فہد کی طرف, زکریا زکریا, اس قدر دل دوز چیخ نکال نکال کر بے ساختہ چیختی چلاتی بھاگی چلی جا رہی. لوگ اس کو روک رہے, صبر دلا رہے, حوصلہ کہ وہ بالکل پاگل ہوئی گئی زکریا, چونکہ اس کا بچہ گم ہو گیا. تو غرض یہ کہ بچے اس طرح وہاں گم ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد مل جاتے ہیں. ابھی ہم نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بچی معصوم سی پاکستانی بچی تھی, عمرے پر گئی بھی ہوگی اپنی ماں کے ساتھ, تو جب گم ہو گئی ظاہر ہے ماں کی حالت غیر ہوگی. تھوڑی دیر بعد جب وہ بچی مل گئی, فیملی کے کچھ تین چار افراد اور بھی خواتین کی تھیں, جب وہ بچی لا کر اس کی ماں کے حوالے کیا, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اس کو چمٹاتی, پیار کرتی, چومتی, اپنے سینے سے لگاتی. لیکن اس وقت جو اس نے مظاہرہ کیا بہت ہی زیادہ جہالت کا, نادانی کا, اس بچی کے بال پکڑ کے جھنجوڑے, اس کے منہ پر چماٹے, یوں پورا اس کی درگت بنا کے رکھ دی. ایک تو اللہ پاک نے تمہاری گمی ہوئی نعمت کو واپس دے دیا, اور حرم محترم ہے جو پر امن خطہ ہے روئے زمین پر, اس سے زیادہ پر امن خطہ اور کوئی ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے فرما دیا ومن دخلہ کان آمینا, وہاں تو چرند پرند برند حتیٰ کہ گھاس پھوس کاٹنا بھی حرام ہے. حرم کو تو حرم کہتے ہی اسی لیے کہ وہ مقدس ہے, وہاں کے کبوتر کو چڑیا کو مارنا تک حرام قرار دیا گیا. انسان تو پھر بہت مقدس ہے, پھر الحمدللہ وہاں کا نظام اتنا مربوط ہے, پورا محفوظ نظام ہے. حرم کی سر زمین پر قدم رکھتے ہی انسان لگتا ہے جیسے جنت میں آ گیا, جان کا تحفظ بالکل محسوس ہوتا ہے. تو اس محفوظ خطے پر, لیکن چونکہ تربیت نہیں تھی, بڑا مجمع ہے نماز کے بعد کا موقع ہے, اس بچی کو جب اس کے حوالے کیا تو اتنی جہالت کے ساتھ اس نے مار مار کے اس کی درگت بنائی. اس کی جو دوسری خواتین تھی وہ اس کو بچانے لگی, جلدی سے اس کو ہٹانے لگی کہ چھوڑو چھوڑو. تو یہ چیز ہے کہ انسان غصے میں آپے سے باہر ہو کر, بعض دفعہ بچے معصوم معصوم بچوں کے گال پہ پیٹ پیٹ کے لال کر دیتے ہیں, حالانکہ چہرے پر مارنا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے چہرے پر نہ مارے. اس زمانے میں چونکہ غلام ہوا کرتے تھے, بعض دفعہ غلام کو بوقت ضرورت تھوڑا بہت مارا جاتا تھا, لیکن چہرے پر مارنا حرام, سختی سے ممانعت آئی. لیکن انسان آپے سے باہر ہو کر سب سے پہلے جو اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو چہرے پر ہی اٹھتا ہے. تو ایک تو غصے کا اظہار ہوا, اگلے آدمی پر ظلم و زیادتی ہوئی, اور پھر چہرے پر مار کر مزید نیلے پہ دھیلا کر دیا. یہ چہرے پر مارنا یہ جہنمیوں کے لیے ہوگا. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ أَدْبَارَهُمْ, قیامت کا منظر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھینچا سورہ محمد کے اندر, کہ جب مجرمین کو لایا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹیں گے, آگے نہیں بڑھ رہے ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ أَدْبَارَهُمْ, فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کے کولوں پر ماریں گے, ان کو مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے ان کو آگے کی طرف دھکیلیں گے اور جہنم میں لے جا کر گرائیں گے. انسان غصے میں آ کر ایک تو ہاتھ اٹھا لے, زبان چلائے, اور پھر مار پٹائی کر کے, ظلم و زیادتی کر کے, اس وقت تو اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی باز پرس کرنے والا نہیں. یہ تمام زندگی کے شعبے میں خالی ماں باپ کا معاملہ نہیں ہے, جہاں کہیں انسان کا جس کسی پر زور چلتا ہو اور اس زور کے اندر انسان زبان چلائے یا طنز و تانے دے یا دل آزاری کرے یا پھر مزید اگر انسان آگے بڑھ کر ہاتھ چلائے, ایزا پہنچائے, اگلے آدمی کو ذلیل و خوار کر دے, تو یہ سارے حقوق تلفیاں ہیں, اس کے بارے میں باز پرس ہوگی, سوال کا جواب دینا ہوگا. یہیں پر میں نے بتایا تھا ایک دفعہ ایک موقع ان دکانداروں میں ایک دکاندار کے پاس میں موجود تھا. بڑے با اخلاق ہمیشہ اپنے گاہکوں سے بڑے ہنس کے ملنے والے تھے, اب تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بڑے با اخلاق مشہور تھے, لیکن اس دن ان کی دکان پر کلر کا کام چل رہا تھا. تو اپنے جو کلر والا لڑکا تھا اس کو اپنی موٹر سائیکل دے کر یو پی کی طرف بھیجا کہ جاؤ سامان لے آؤ. وہاں اس کو تھوڑی تاخیر ہو گئی. قسمت سے میں ان کے پاس موجود تھا سودا لینے کے لیے. اسی دوران وہ لڑکا آیا, جوان لڑکا تھا, چشمہ بھی لگایا ہوا تھا. بس وہ آ کر اترا ہے, اترنے کے ساتھ ہی انہوں نے آؤ دیکھی نہ تاؤ اپنی دکان سے باہر نکلے اور دیر مار 4:30 اس کو مارا, اس کا چشمہ گیا ادھر. مار کے اور ماں بہن کی گالیاں دے کر اتنی گندی گندی گالیاں بکی, میں حیران رہ گیا کہ اتنے با اخلاق اپنے گاہکوں سے اتنے ہنس کر ملنے والے, با اخلاق اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے, اور حقیقت اتنی گندی کہ وہ ایک ملازم جو کرایہ پر لائے آپ رنگ کروانے کے لیے تاخیر کر دی. اب ماں بہن کی گالیاں دے دے کر کہا کہ میں سمجھے پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو کہاں چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کہا کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر. وہ بےچارہ چپ, ایک لفظ نہیں. مار کھا کر شرمندہ ہو کر اپنے چشمہ چشمہ اٹھایا, صحیح سے ہو کے کھڑا. ہم دو تین گھاک کھڑے ہوئے تھے. اس دن سے تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے کہا اتنے بد اخلاق انسان کے پاس آئندہ کبھی میں سودا لینے نہیں آؤں گا. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ان کی دکان میں قدم بھی نہیں رکھا, وہ دنیا سے بھی رخصت ہو گئے. غرض یہ کہ انسان وقت پڑنے پر اپنا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں کیسا ہے, حقیقت میں وہ انسان ہے کہ دیکھنے میں صرف انسان ہے. تو موقع پڑنے پر انسان اس کو پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے. تو غصہ یہ مہلک اور نقصان والی چیز ہے کہ جب وقت آنے پر انسان آپے سے باہر ہو جائے اور ظلم و زیادتی کر دے. وہ صاحب خود جب غصہ نکل گیا, ٹھنڈے ہو گئے, تو پھر بیٹا بیٹا کر کے بات کرنے لگے. بیٹا تو بتا دیتا, بیٹا تو مجھے یوں کر دیتا, میں خامخواہ پریشان ہو گیا یوں. اب بعد میں وہ اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں, لیکن جو کچھ انہوں نے کر لیا وہ تو کر گزرے. اس کو سب کے سامنے ذلیل کرنا, سب کے سامنے مارنا, اور حق تلفی کرتے ہوئے اس کو ماں بہن کی گالیاں دے دینا. ماں بہن کی گالی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. یہ سارے وہ الزامات ہیں جس کا آخرت میں جواب دینا ہوگا کہ تم نے فلانے موقع پر فلانے ہمارے بندے کو ماں کی گالی دی, بہن کی گالی دی, فلانے گالی دی. آخر وہ ایسا مجرم تھا کہ تم نے ایک معمولی سی سرزنش کے اوپر اس کو کیا کچھ کہہ ڈالا, کہاں تک اس کو ذلیل کر ڈالا. اب اگر وہ بدلہ لینے پر قادر تھا تو کبھی کبھی انسان بدلہ لیتا ہے, کبھی نہیں ہوتا تو چپ لگا جاتا ہے. لیکن یہ حق تلفی آخرت کے وبال کا ذریعہ بنے گی. تو میرے محترم بزرگوں, یہ غصہ دیکھنے میں بہت معمولی سی چیز ہوتی ہے, لیکن اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں, خطرناک نتائج ہیں. انسان کی نقصانات اتنے خطرناک ہیں کہ آخرت کے لیے بہت سارے حقوق کی تلفیاں انسان جمع کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہوش میں رہتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھے جن کی بیوی نے ایک دن جب کھانا پکایا تو قسمت سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا. لقمہ جب منہ میں رکھا تو حد سے زیادہ کڑوا تھا. غصہ آیا, غصے کے تیز ہوں گے. اس غصے کا اظہار کرنے کے وقت جب آیا, لمحے بھر کے لیے توقف کیا, چونکہ تربیت یافتہ ہوں گے کہ کسی صحبت میں بیٹھے ہوں گے, تو فوراً انہوں نے موازنہ کیا. سوچا کہ غصہ آیا اور غصے کے نکالنے کا وقت آیا, تو سوچا کہ اس نے جو سالن پکایا, کھانا پکایا, کڑوا پکا دیا, نمک زیادہ کر دیا. اس بیوی کی اپنی بیٹی کے موقع پر رکھ کر سوچا, سوچنے لگے کہ اگر یہی کام میری بیوی یعنی بیوی کے بجائے بیٹی سے ہو جاتا, بیٹی جو اپنے گھر کی ہو چکی ہو, اس نے اگر کھانے میں نمک تیز کر دیا ہوتا اور میرا داماد اس کو کھاتا, تو میں اپنے داماد سے کیا توقع رکھتا. ظاہر ہے کہ میں یہی توقع رکھتا کہ وہ اسے درگزر کر جائے میری بیٹی سے, اور اس کو جہاں وہ اچھے کھانے پکا کر کھلاتی ہے, ایک دن اگر کڑوا کھانا کھلا دیا تو میرا داماد اس سے درگزر کر جاتا, یہ میں پسند کروں. تو میں نے بھی اپنے اوپر یہی چیز رکھی اور پسند کرتے ہوئے اس کو سوچا کہ چلو جس طرح میں اس وقت اس کا شوہر ہوں تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور میں بھی کسی کا داماد ہوں, میں بھی اس سے درگزر کر جاتا ہوں. یہ سوچ کر انہوں نے درگزر کیا اور معاف کر گئے, بات آئے گئی ہو گئی. انتقال کے بعد ان صاحب کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا بیتی. کہا کہ ویسے تو نالائقیاں بہت زیادہ تھی, گرفت کا خطرہ تھا, لیکن ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی, اور وہ یہ کہ ایک دن کھانا جب پکایا تھا بیگم نے تو نمک تیز تھا, غصہ بہت شدید آیا کہ پلیٹ دے ماروں, لیکن صرف یہ سوچ کر چھوڑ دیا تھا, یہ معاملہ کیا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے ہماری فلانی بندی کی غلطی کو معاف کر کے درگزر کیا, اس کے بدلے میں ہم تیری غلطیوں کو معاف کر کے درگزر کر کے تجھے معاف کرتے ہیں, جا تجھے بخش دیا. تو بعض دفعہ یہ چیز نجات کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے، بعض دفعہ یہ چیز انسان اگر آپے سے باہر ہو جائے تو عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان شاء اللہ العزیز زندگی بخیر آئندہ مضامین کے اندر غصے سے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہی غصہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گویا کہ شہید کروانے کا ذریعہ بنا۔ ایک عورت کا غصہ تھا جو غصے میں بھڑکی، اس کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے۔ وہ محبوب ہستی جن کو حضرت زکریہ نے بڑھاپے میں مانگا تھا، لیکن ان کی شہادت ایک عورت کے غصے کا نتیجہ بنی۔ انشاءاللہ اس طرح کے اور مضامین جو آئیں گے، یہ کام کی باتیں اس لیے عرض کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ ان کو سن کر اپنے آپ کو بھی پرکھ لیں کہ ہم کس طرح کے ہیں، کس درجے کے ہیں، کس لیول کے ہیں، آیا ہم بھی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا غصے کے وقت نرم رہتے ہیں، اعتدال پر رہتے ہیں۔ ایک تابعی تھے جن کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کی، فرمایا کہ میری تعریف تو کر رہے ہو، کیا تم نے مجھے پرکھا بھی ہے، مجھے آزمایا ہے؟ کہا کس چیز نے؟ فرمایا کہ غصے کے وقت تم نے مجھ کو بردبار پایا ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو میں نے آپ کو نہیں پرکھا۔ فرمایا کہ سفر کے اندر مجھ کو تم نے با اخلاق پایا ہے؟ کہا کہ نہیں، سفر کا موقع تو آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ کہا کہ امانت رکھنے کے وقت مجھ کو دیانتدار پایا ہے؟ کہا کہ نہیں، کبھی ایسا سابقہ پیش نہیں آیا کہ میں نے کبھی آپ کو غصے کے اندر غصے کی حالت میں دیکھا ہو، ایسا نہیں ہو۔ ویسے وہ تو تعریف کر رہے تھے نا سامنے والا۔ فرمایا کہ تین چیزوں میں جب تک انسان کو نہ پرکھ لو کبھی اس کی تعریف نہ کرو، کہ غصے کے وقت انسان بردبار ہو، ٹھنڈا رہے، حلیم رہے، بردبار سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، غصے کے وقت بردبار ہو، سفر میں انسان با اخلاق ہو، اور تیسرے فرمایا کہ امانت کے وقت انسان دیانتدار ہو۔ پیسہ پیسہ امانت کو دیانتداری کے ساتھ واپس سپرد کر دے۔ فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو اہل جنت کی خصوصیات اور ان کے خصائص میں سے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ وہ ظالم کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی شخص ان کو محروم کرتا ہے وہ اس کو عطا کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اہل جنت ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ تو ظلم کا بدلہ عفو درگزر سے دیا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان کو محروم کرتا ہے، روکتا ہے، ان کو نہیں دیتا، اس کے باوجود بھی اس کو دیا کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کیا کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ انسان کامیاب انسان وہی ہے جو غصے کے وقت بردبار رہے، سفر کے اندر با اخلاق رہے، اور پھر امانت کے اندر دیانتداری کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اوصاف سے مالا مال فرمائے، برائیوں سے ہمیشہ ہمیں اجتناب نصیب فرمائے، نیکیاں ہمیں ہمیشہ جمع کرنے والا بنائے، اور برائیوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔